ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگو، یہ حیات المسلمین کی روح نمبر 9 چل رہی ہے، جس کی آخری دو حدیثیں انشاءاللہ تعالی اس وقت پڑھی جائیں گی، اور ان دونوں حدیثوں میں بھی مسلمانوں کے حقوق کا بیان ہے. اور ہمیں یہ احادیث اسی نیت سے پڑھنی اور سننی چاہیے کہ ان سے جو حقوق معلوم ہوں گے، آج ہی سے انشاءاللہ ہم ان پر عمل کریں گے. اس نیت سے سننے اور پھر عمل کرنے کا اصل فائدہ ہے. آدمی سننے کی نیت سے نہ پڑھے نہ سنے اور پھر سن کر عمل بھی نہ کرے، تو ایسے سننا کچھ زیادہ فائدے مند نہیں ہے، اور نہ ہمارے یہاں جمع ہونے کا یہ مقصد ہے. پھر یہ حقوق وہ ہیں جن کا تعلق بندوں سے ہے، جن کو حقوق العباد کہتے ہیں. ان کی بہت زیادہ اہمیت اور تاکید ہے. ان پر عمل کرنے سے آخرت کا ثواب تو ہے ہی، دنیا کا بڑا فائدہ ہے کہ ان حقوق پر عمل کرنے سے دنیا میں بھی راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، اور زندگی مزیدار ہوتی ہے، اور ہمارا دین دنیا اور آخرت کی فلاح کا ضامن ہے. مگر یہ فائدہ جبھی ہے جب اس پر عمل کیا جائے. حضرت نے جو حدیث بیان فرمائی ہے اس کا عنوان ہے مسلمانوں کے حقوق. پھر اس کے تحت جو حدیث بیان فرمائی ہے وہ ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھ حقوق ہیں، یعنی ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کے وہ حقوق ادا کرنے چاہیے، اور اس وقت انہیں چھ کے ذکر کرنے کا موقع تھا، اس لیے اس موقع پر چھ حقوق بیان کیے گئے ہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ بس چھ ہی حق ہیں اور کوئی حق ہی نہیں، چھ سے کہیں زیادہ حقوق ہیں جن کی تفصیل اس سے پہلے آپ کے سامنے گزر چکی ہے اور مزید کچھ حقوق انشاءاللہ تعالی آنے والی ارواح کے اندر بیان ہوگا. اس موقع پر آپ نے چھ ہی حقوق بیان فرمائے. عرض کیا گیا کہ رسول اللہ، یا رسول اللہ، وہ حقوق کیا ہے، وہ حقوق کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر ایک، جب اس سے ملاقات ہو تو سلام کرنا، یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کا حق ہے کہ جب ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان سے ملاقات ہو تو وہ ایک دوسرے کو سلام کرے، ایک سلام کرے، دوسرا اس کا جواب دے. اور یہ مسلمان ہونے کے لحاظ سے حق ہے، لہذا جو بھی مسلمان ہو بس اس کا یہ حق ہے کہ اگر ہماری اس سے ملاقات ہو تو ہم اس کو سلام کریں، چاہے ہماری اس سے جان پہچان ہو یا نہ ہو، اس سے ہماری دوستی ہو یا نہ ہو، اس سے ہماری دوستی ہو یا نہ ہو، وہ ہمارا رشتہ دار ہو یا نہ ہو، ہمارے خاندان اور برادری کا ہو یا نہ ہو، ہمارے ملنے جلنے والوں میں سے ہو یا نہ ہو، بالکل اجنبی ہو، ہم کسی علاقے کے وہ کسی علاقے کا، ہم کسی ملک کے وہ کسی اور ملک کا، آپس میں کوئی مراسم نہیں، کوئی تعلق اور رشتہ داری نہیں، بس مسلمان ہونے کا تعلق ہے، وہ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، تو بس جب اس سے ملاقات ہو تو پہلے سلام کرنا چاہیے. یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے جس کو بڑے فضائل اور بڑے فوائد ہیں. لہذا ہمیں اپنی اس کوتاہی کو دور کر لینا چاہیے کہ ہم اپنے جان پہچان والوں کو تو سلام کر لیتے ہیں، دوست احباب کو سلام کر لیتے ہیں، عزیز و اقارب کو سلام کر لیتے ہیں، محلے والوں کو، پڑوسیوں کو سلام کر لیتے ہیں، لیکن اجنبیوں کو سلام نہیں کرتے. اس کو طے کو دور کرنا چاہیے، بلکہ اگر بچوں سے بھی ملاقات ہو تو ان کو بھی سلام کرنا چاہیے، اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے، اس طرف اکثر کی توجہ نہیں الا ماشاء اللہ، بلکہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ جب ہم جائیں تو بچے ہمیں سلام کریں، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ بچے ہمیں سلام کریں، ہم تو بڑے ہیں، تو وہاں پہ بڑا ہونے کیا دلیل ہے؟ بڑا تو ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا ہو. اور ہمیں معلوم نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑے ہیں یا نہیں, جو کل قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ جی ہم اپنے کو بڑا سمجھ دیتے, ہو سکتا ہوں بالکل ہی حقیر اور ذلیل نکلے, اللہ بچائے. اور جس کو ہم چھوٹا سمجھ رہے تھے, ہو سکتا ہے وہ بہت ہی عالی مقام نکلے. ہمیں کیا حق ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا اور اس کو چھوٹا سمجھنے کا؟ بچوں کو سلام کرنا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. آپ بچوں کو بھی سلام کرتے, اس لیے ہم اگر بچوں کے پاس سے گزرے ہیں تو ہمیں ان کو بھی سلام کرنا چاہیے. گزرنے والے کا حق ہے کہ بیٹھنے والے کو سلام کرے, بیٹھنے والے کا حق ہے کہ وہ لیٹنے والے کو سلام کرے, سوار ہونے والے کا حق ہے کہ وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے, پیدل چلنے والے کا پر حق ہے کہ وہ بیٹھنے والے کو سلام کرے. یہ ترتیبیں دیکھو, جو اعلیٰ حالت میں وہ ادنا حالت والے کو سلام کرے, لیکن اعلیٰ حالت والا دوسرے کے سلام کرے, لیکن چھوٹی حالت والا بھی انتظار میں نہ رہے کہ یہ سلام کرے تو میں جواب دوں. جو پہلے سلام میں پہل کرے گا اس کو زیادہ ثواب ملے گا. لہذا لیٹنے والا بیٹھنے والے کو سلام کر دیں, بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے کو سلام کر دیں, کھڑا ہونے والا پیدل چلنے والے کو سلام کر دیں, پیدل چلنے والا سوار ہونے والے کو سلام کر دیں. بس ہر مسلمان اس بات کی کوشش کرے کہ میں کسی نہ کسی کو جو میری اس سے ملاقات ہو جائے سلام کروں. سلام نہ طے کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ البادی بسلام بری من کبر, سلام میں پہل کرنے والا کبر سے بری ہو جاتا ہے, تکبر سے پاک ہو جاتا ہے. یعنی سلام میں پھیل کرنے سے دل میں تواضع پیدا ہوتی ہے, تکبر نکلتا ہے. کتنا بڑا فائدہ. سلام بھی صحیح صحیح کرنا چاہیے. اور صحیح سلام یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, کم سے کم السلام علیکم, اس سے بہتر ورحمۃ اللہ, اس سے بہتر وبرکاتہ. خالی السلام علیکم کہنے پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے پر 20 نیکیاں ملتی ہیں, ورحمۃ اللہ نے برکات تک کہنے میں 30 نیکیاں ملتی ہیں. بعض روایتوں میں مغفرت کا بھی ذکر ہے, اس پر 40 نیکیاں ملتی ہیں. لیکن صحیح الفاظ کے ساتھ سلام کہنا چاہیے. اپنا سلام کسی آدمی کو سنا کر اس کی اصلاح کر لینی چاہیے کہ میں صحیح سلام کرتا ہوں یا نہیں. کیونکہ ہمارے یہاں مردوں میں بھی بعض لوگوں کا سلام غلط ہے, عورتوں میں بھی اکثر عورتوں کا سلام غلط ہوتا ہے. مرد سے ہوا تو کہتے ہیں سلام علیکم, سلام علیکم, یہ تو کوئی سلام نہیں, سا تو کوئی چیز نہیں, السلام تو صحیح لفظ ہے, سا تو کچھ بھی نہیں, سلام علیکم کہہ دیتے ہیں. اور عورت السلام علیکم, اور سلام علیکم کہتے ہیں, وہ سلام علیکم تو کچھ بھی نہیں, سلام علیکم تو کچھ نہیں ہے, سلام علیکم تو یہ غلطی. اس لیے اس غلطی کی اصلاح ہونی چاہیے. بچوں کو بھی یاد کراؤ تو پورا سلام یاد کراؤ, السلام علیکم ان کو یاد کرائیں. اور سلام جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, جیسے ملاقات کی سنت ہے ایسی واپسی کی بھی سنت ہے. جب ہم کسی سے رخصت ہوں، چاہے گھر والوں سے رخصت ہوں اور چاہے دوستوں سے رخصت ہوں، جب رخصت ہو تب بھی السلام علیکم کہتے جانا چاہیے. واپسی کا سلام بہت کم لوگ کرتے ہیں. آج کل اس میں ایک کوتاہی ہو گئی ہے کہ بہت کم لوگ واپسی کا سلام کرتے ہیں، بلکہ سلام کو چھوڑ کر انہوں نے اس کی جگہ خدا حافظ اور اللہ حافظ یا فی امان اللہ کو اختیار کر لیا ہے. تو یہ تو شریعت کو بدلنا ہے، کیوں شریعت نے واپسی میں بھی سلام مقرر کیا ہے. ہم نے اس کو چھوڑ کر اپنی طرف سے اللہ حافظ یا فی امان اللہ کو اختیار کر لیا، یہ صحیح نہیں. صحیح ہے کہ واپسی میں بھی سلام کرو، واپسی میں بھی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے جاؤ، پھر چاہو تو فی امان اللہ اور اللہ حافظ یا خدا حافظ کر دو. بعض لوگ خدا حافظ کو بھی غلط سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ لفظ خدا جو ہے یہ تو پارسیوں کا لفظ ہے، مسلمانوں کا لفظ نہیں، پھر اس کو ناجائز سمجھتے ہیں، اس کے ذریعے اللہ حافظ کہنے کو ضروری سمجھتے ہیں. تو یہ بھی سمجھنا غلط ہے. لفظ اللہ اللہ جل شانہ کا اس میں ذاتی ہے، اور اس کے بولنے کے افضل ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن خدا، لفظ خدا بھی لفظ اللہ کی جگہ استعمال کرنا بلا کراہت جائز ہے. اور جب اردو میں یا فارسی میں لفظ خدا بولا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی اس سے مراد ہوتی ہے، اور کوئی مراد نہیں ہوتا. یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے. جس رب اللہ ہی کے واسطے ہے، اگر جس کو اور بھی معنی آتے ہیں، ایسے خدا اللہ ہی کے واسطے استعمال ہوتا ہے، اس لیے خدا حافظ کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ہاں اس کے مقابلے میں اللہ حافظ بہتر ہے. لیکن ہر حال میں واپسی میں سلام کرنے کو ضرور رائج کرنا چاہیے اور اختیار کرنا چاہیے. اور جب کوئی مسلمان سلام کر دے تو اس کے جواب میں وعلیکم السلام کہنا چاہیے. بعضوں کی عادت یہ دیکھنے میں آئی ہے کہ اول تو سلام کریں گے نہیں، اول تو سلام کریں گے نہیں، دوسرے نے بہرحال سلام کر دیا. اب جب اس نے سلام کر دیا تو جواب میں وہ بھی سلام ہی کرے کہ میں پیچھے کیوں رہوں، جب اس نے سلام کر دیا تو اب میں بھی سلام ہی کر دوں. وعلیکم السلام کہتے تھے اسے کچھ حجاب ہوتا ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہوئی، یہ بھی صحیح. جب ایک نے پہلے السلام علیکم کہہ دیا تب دوسرے پر اس کا جواب واجب ہے. سلام کرنا تو سنت ہے لیکن جواب دینا واجب ہے. تو واجب ہے، تب اپنا واجب چھوڑ کر کے آپ سنت پر عمل کرنا چاہ رہے ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں. سنت تو اس نے ادا کر دی، آپ پیچھے رہ گئے، اب آپ کا جواب واجب ہو گیا، تو آپ جواب دیجیے صحیح طریقہ یہ. ہاں اتفاق سے کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ دونوں سلام کرنے میں پہل کر رہے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں میں پہلے سلام کروں، وہ بھی چاہ رہا میں پہلے سلام کر رہا ہوں، تو دونوں طرف سے السلام علیکم ہو گئے. کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے، اس میں پھر یہ حکم ہے کہ دونوں وعلیکم السلام کہہ دو، تاکہ اس کے سلام کا وہ جواب دے دے، اس کے سلام کا یہ جواب دے دے. اسی طرح خط و کتابت کے اندر بھی سلام لکھنا چاہیے. تو سلام تو وہاں لکھا جاتا ہے لیکن اس کا جواب عام طور پر نہیں دیا جاتا، حالانکہ خط میں لکھے ہوئے سلام کا جواب بھی واجب ہے. اس کی طرف سے اکثر غفلت پائی جاتی. عام طور پر خطوط بھی آتے ہیں، شادی کارڈ بھی آتے ہیں، مختلف تقریبات ہیں، کارڈ روز سلام ہوتا ہے، اس میں لکھا ہوا اوپر مکتوب علیہ کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے، بس وہ ایسے دیکھتے ہیں اور تاریخ دے گئے مجھے فلاں کا جواب شاذ نادر کو دیکھا ہوگا، یہ بھی بہت بڑی کوتاہی ہے کہ ایک واجب چھوٹ رہا ہے، واجب کو چھوڑنا گناہ ہے. اب اس کے جواب پہ دو طریقے ہیں، ایک طریقہ تو یہ کہ آپ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اسے اٹھ کر دیں، آپ نے واجب بناؤ گے، یا پھر اس کے جواب میں وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ لکھ دیں آپ، یہ بھی جواب ہو گیا. اب جو خط جس کا جواب دینا ہے تو اس میں تو یہ بات چل سکتی ہے، اور نہیں دینا ہے تو پھر جواب زبان سے دے دینا چاہیے، اور ایسے خط کے آخر میں بھی وسلام ہونا چاہیے، آخر میں وسلام ہونا چاہیے. نمبر دو، دوسرا حق ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کا دوسرا حق یہ ہے دعوت قبول کرنا، یعنی اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی دعوت کرے اور بہشت مسلمان ہونے کرے تو اسے قبول کرنا بھی اس کا حق ہے، چاہے دعوت کرنے والا امیر ہو یا غریب ہو، رشتہ دار ہو یا نہ ہو، دوست ہو یا نہ ہو، جان پہچان ہو یا نہ ہو، لیکن کوئی محبت میں یا مال حلال سے دعوت کرے تو اس کو قبول کر لینا چاہیے، مسلمان کی دعوت قبول کرنا یہ بھی اس کا حق ہے، بس شرط یہ کہ اس میں کوئی شرعی ممانعت نہ ہو، شرعی اعتبار سے دعوت میں کوئی ممانعت نہ ہو. مثلاً تحقیقی طور پر معلوم ہو، یقینی طور پر معلوم ہو، یا غالب گمان ہو کہ جو شخص دعوت کر رہا ہے وہ حرام مال سے کر رہا ہے، تو حرام کھانا تو جائز نہیں، تو مال حرام سے جو کھانا تیار ہوگا اس کا کھانا بھی جائز نہیں، جب جائز نہیں تو ایسی دعوت کھانا بھی جائز نہیں، تو اس میں آدمی معذرت کر سکتا ہے، یہ شرعی عذر. یا وہ دعوت ہے تو حلال مال سے لیکن رسم و بدعت والی ہے، یعنی شرعی اعتبار سے وہ ناجائز ہے، بدعت ہے، جیسے تیجا میں اس لیے سوچ کر کر رہا ہوں کہ اب تو بدعتی بھی وہ دیوبندی بھی بیچارے اس گناہ میں مبتلا ہیں، بہت سے دیوبندیوں کے اندر بھی وہ نام کی دیوبندی ہیں، ان کے آگے کھینچا ہوتا ہے چالیسواں ہوتا ہے، اور چیزیں کا چالیسواں کھانا بذات تو خود حرام نہیں ہے، لیکن یہ تیجا کرنا چالیسواں کرنا ناجائز ہے. جیسے شب برات کا حلوہ یہ ایک رسمی دعوت ہے اور لوگ اس کو ضروری سمجھتے ہیں، اس لیے بدعت بھی. رجب کے کونڈے مشہور و معروف ہیں، چاہے وہ حلال مال سے ہو لیکن یہ دعوت اور یہ سراسر ناجائز ہے بدعت ہونے کی وجہ سے، تو وہ رسم و بدعت کا کھانا ہو. ایک اور مثال ہے کہ جیسے قرآن خوانی جب ہوتی ہے اس کے اندر بھی دعوت ہوتی ہے، ناشتہ یقیناً ہوتا ہے، چائے خانی اس کے ساتھ لازمی، اس کے بغیر قرآن خوانی ہوتی نہیں ہے. تو یہ جو قرآن خوانی کے لیے کھانے کا انتظام ہوتا ہے اور ناشتہ اور دوسری چیزوں کا انتظام ہوتا ہے، یہ اجرت کے حکم میں، قرآن کے پڑھنے کی اجرت کے حکم میں, اور اجرت لے کر کام شرک کرنا حرام ہے, تو وہ کھانا پینا بھی حرام ہے. اب کوئی ایسی دعوت میں کسی کو بلائے تو شرعاً یہاں پر عذر ہے, منع کر سکتا ہے, میں نہیں آ سکتا. یہ جیسے آج کل شادی بیاہ کے اندر مرد عورت تقریبات میں اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں بے پردہ, عورتوں بے پردہ ہوتا, نہ صرف بے پردہ ہوتے ہیں بلکہ آراستہ تراستہ بھی ہوتے ہیں, اور تقریب میں جناب مکس پارٹی کہتے ہیں, سب اکٹھے کھا رہے ہیں, اکٹھے بیٹھے ہیں, ادھر جا رہے ہیں جا رہے ہیں سب. اب اس طرح مخلوط اجتماع ناجائز, ایسے اجتماع میں شریک ہونا بھی ناجائز. یا پھر شادی گیوں میں دیکھا ہو آپ نے کہ وہاں پہ گانے چلتے رہتے ہیں, تصویر کشی عام ہوتی ہے, یہ ساری باتیں گناہ کی ہیں. جس دعوت میں, چاہے ولیمے کی دعوت ہو, اگر یہ خرافات اور یہ مفاسد اور یہ ممنوعات اس کے اندر پائے جائیں تو وہاں پر جانا جائز نہیں ہے. اگر کوئی دعوت دے تو آپ منع کر سکتے ہیں, بلکہ منع کریں کہ بھائی یا تو یہ چیزیں ختم ہوں میں حاضر, اگر آپ کو یہ کرنا ہے تو میں معذرت, میری معذرت, سیدھی سیدھی بات. جب وہ آپ کی وجہ سے ان گناہوں کو نہیں چھوڑتے تو آپ ان کی وجہ سے ناجائز کام کیوں کریں؟ ایسی تقریب میں شریک ہونا جائز نہیں ہے, لیکن ایسی تقریبات آج کل عام ہیں ماشاء اللہ. تو مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ وہ اس کی دعوت قبول کرے بشرطے کہ کوئی شرعی ممانعت نہ ہو. تیسری نصیحت, تو خیر خائی کا طلبگار ہو تو خیر خائی کرنا. یعنی کوئی مسلمان آپ سے چاہتا ہے کہ آپ اس کو اچھی بات بتا دیں, نیکی کی بات بتا دیں, کوئی بھلائی کی بات بتا دیں, تو ایسے موقع پر اگر آپ کو ٹھیک ٹھیک کوئی خیر خائی کی اور دین کی اور نیکی کی بات معلوم ہے تو بتانا ضروری ہے آپ کے اوپر. ویسے زبردستی تو کسی کو بتانا ضروری نہیں ہے, لیکن جو طالب ہو تو پھر اس کو بتانا ضروری ہے. ہاں آپ کو معلوم ہی نہ ہو تو وہ اور بات ہے, اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو بتا دیں کہ فلاں شخص اس بات کو جاننے والا ہے, وہ آپ کو اچھی طرح بتا سکتا ہے, وہاں چلے جائیں ایسا کر لیں, اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اچھا میں پوچھ کے بتاؤں گا بھائی جاننے والے سے جو اس بات کو صحیح صحیح جانتا ہو, اس سے معلوم کر کے پھر آپ بتا دیں. لیکن جو نصیحت و خیر خائی کا طالب ہو اس کو, اس کا حق ہے کہ آپ اس کو نصیحت کریں اور اس کی اچھی بات بتائیں. اور جب ٹھیک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں رحمت اللہ کہنا. جب کسی مسلمان کو چھینک آئے تو اس کے لیے سنت یہ ہے کہ الحمدللہ کہے, اس کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ الحمدللہ کہے, اس کے لیے تو الحمدللہ کہنا سنت ہے. لیکن اس کے پاس جو مسلمان ہے اس نے اس کی الحمدللہ سن لی تو سننے والے پر یا رحمک اللہ کہنا واجب ہے. یہ چھینک آنے کے بعد الحمدللہ کہنے والے کا اس پر حق ہے کہ وہ اس کے چھینک کا جواب دے اور اس کو کم از کم یا رحمک اللہ کہے. اور اگر وہ الحمدللہ نہ کہے تو سننے والے کو کچھ بھی واجب نہیں. یا چھینکنے والے نے الحمدللہ کہا مگر آہستہ سے کہا, الحمدللہ اس نے منہ میں کہہ دیا, آہستہ آہستہ کہہ دیا, جو پاس بیٹھا ہوا تو اس نے نہیں سنا تو اس کے ذمہ کچھ بھی واجب نہیں ہے, اور وہ جواب نہ دے تو کوئی گناہ نہیں ہے. اور علماء نے فرمایا ہے کہ مجمع میں اگر کسی آدمی کو چھینک آئے تو اس کو چاہیے کہ الحمدللہ آہستہ کہے, اس ایسے ایسے گئے کہ مدرے میں ہر طرح کے آدمی اٹھے. ہو سکتا ہے کوئی بھی جواب نہ دے, اور جب کوئی بھی جواب نہ دے گا تو سارے گنہ گار ہوں گے. تو الحمدللہ کہنا جو سنت تھا اس کو کہہ کر تم نے سب کو گنہ گار بنا دیا. ایسے کام کیوں کرو جس سے دوسرے گنہ گار ہو جائے. ہاں دو تین آدمی ہوں اور معلوم اندازہ ہو کہ بھائی یہ الحمدللہ سن کر کے رحمت اللہ کہہ لیں گے تو پھر بلند آواز سے بھی, بلند آواز نا ہلکی آواز سے, چلا کر نہیں بھائی, ہلکی آواز سے الحمدللہ کہہ لینا چاہیے. وہ زور سے کہہ رہے تو سر سن لو. حضرت امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ جو مشہور و معروف محدث ہیں, جن کے ابو داؤد شریف ہے, فرماتے ہیں میں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 500,000 حدیثیں لکھی. ان 500,000 حدیثوں میں سے 4,800 حدیثیں احکام کی لے کر ابو داؤد شریف میں نے مرتب کی, جو دورے کے طلبہ کو پڑھایا جاتا ہے, پڑھائی جاتی ہے. اتنے بڑے محدث, 500,000 حدیثوں میں نے لکھی. ان کا یہ واقعہ ہے, ایک دفعہ وہ دریائے کنارے ٹہل رہے, اور اس زمانے میں کشتیوں کے ذریعے سفر ہوتا تھا. بڑی کشتی جو تھی وہ گہرے پانی میں کھڑی رہتی تھی, پھر اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی کشتیاں ہوتی تھیں, اس میں اتر کر لوگ کنارے آیا کرتے تھے. آج کل بھی ہوتا ہے کہ بڑے جہاز تو گہرے پانی میں کھڑے ہوتے ہیں, گودی پہ کھڑے ہوتے ہیں, اور اگر دور ہوتے ہیں تو چھوٹی کشتیوں کے ذریعے پھر کنارے پہ آتے ہیں. تو کوئی مسافروں کا بہت بڑی کشتی جو تھی وہ تو دور کھڑی ہوئی تھی, اور حضرت امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ دریائے کنارے جو ہے وہ ٹھہر رہے تھے. اس بڑی کشتی میں کو کسی کو چھینک آئی, اور چھینکنے بعد اس نے زور سے الحمدللہ کہی, جس کی آواز یہاں تک حضرت نے سن لی. اب یہیں سے جواب دینا کافی, وہاں جانا کوئی ضروری نہیں ہے, لیکن حضرت کو فکر ہوئی کہ اس نے تو زور سے چھینک, اس نے چھینکنے کے بعد اس نے زور سے الحمدللہ کہی, اب مجھے اس کے پاس ہی جا کر کے الحمد اللہ کہنا چاہیے. تو حضرت نے باقاعدہ 2 درہم کرایہ دے کر کشتی کرایہ دے دی, اور کشتی میں بیٹھے 2 درہم کرایہ ادا کیا, اور پھر اس بڑی کشتی کے پاس تشریف لے گئے, وہاں جا کر یرحمک اللہ کہا. اس طرح اس کی چھینک کا جواب حضرت نے وہاں جا کے پہنچایا. اس کے مستحب ہونے میں کیا شک ہے. تو جب رات کو سوئے تو کسی نے کہا کیا ابو داؤد نے 2 درہم میں جنت خرید دی. یعنی کس قدر خلوص کے ساتھ وہاں گئے اور 2 درہم خرچ کر کے گئے, وہاں جا کر ان کی جواب دیا تو اس کی یہ فضیلت ملی کہ اس کے ذریعے ان کی بخشش اور نجات ہوں گی. ساری خدمات ایک طرف, یہ عمل ایک طرف, کیا ابو داؤد نے 2 درہم میں جنت خریدی. لہذا جب چھینک آئے اور پھر چھینکنے والا الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں رحمک اللہ کہنا چاہیے. جب بیمار ہو تو عیادت کرنا, جب کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی عادت کرنا بھی اس کا حال ہے. اس کی بڑی فضیلت ہے. جب کوئی کسی کی بیمار پرسی کرنے کے لیے جاتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں واپس آنے تک. اس کی بڑی فضیلت ہے. نمبر سے وفات ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جانا, جب انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جانا, نماز جنازہ پڑھنا, جنازے کے ساتھ جانا, یہ بھی اس کا حق ہے. اس طرح سے اس حدیث میں یہ 6 حق بیان کیے ہیں. دوسری حدیث, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ملعون ہے جو کسی مسلمان کو نقصان پہنچا اور اس کے ساتھ دھوکہ دے کا معاملہ ہے. یہ آخری حدیث اس کو کہ کسی مسلمان کو ناحق تکلیف پہنچانا اور اس کو نقصان اس کو دھوکہ دینا یہ بھی اس کی حق تلفی ہے اور اس کے ساتھ زیادتی اور اس کو ظلم ہے. اس لیے کسی مسلمان کو دھوکہ دینے سے اور کسی مسلمان کو نقصان پہنچانے سے ہمیں ہمیشہ بچنا چاہیے. اصل حکومت یہ ہے کہ ہم اس کو نفع پہنچائیں, اس کو راحت پہنچائیں, ہماری طرف سے اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. لیکن تکلیف پہنچانا, ضرر پہنچانا, نقصان پہنچانا اور اسی طرح اس کو دھوکہ دینا, یہ تو بڑا ہی گناہ ہے, حرام و ناجائز ہے اور ایک مسلمان کی حق تلفی ہے, جس سے بچنا چاہیے. حضرت نے آخر میں فرمایا کہ تمام حدیثیں مشکات المساجد سے دی گئی ہیں اور ان مذکورہ والا احادیث میں جو حقوق بیان ہوئے ہیں یہ سب مسلمانوں کے عام حقوق ہیں جن سے عام طور پر واسطہ پڑتا ہے. کچھ خاص اسباب و حالات کے تحت خاص حقوق بھی ایک دوسرے پر لازم ہوتے ہیں جن کو میں نے بقدر ضرورت رسالہ حقوق الاسلام میں لکھ لیا ہے. حضرت کے رسالہ حقوق الاسلام, اس میں حضرت نے اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی لکھے ہیں, فرشتوں کے حقوق بھی لکھے ہیں, انبیاء علیہ السلام کے حقوق بھی لکھے ہیں, صحابہ تعظیم کے حقوق بھی لکھے ہیں اور والدین کے حقوق ہیں, میاں بیوی کے حقوق ہیں اور پھر پڑوسیوں کے حقوق ہیں, یہاں تک کہ جانوروں کے حقوق بھی حضرت ہیں. پڑھیں گے تو پڑھتے رہیں گے, پڑھنا چاہیے. ان تمام حقوق کی ادائیگی کی مکمل کوشش کرنی چاہیے. ان کے حقوق کی ادائیگی میں بہت کوتاہی ہوتی ہے جو نہایت نقصان کی بات ہے. اللہ تعالیٰ توفیق بخش. آمین. اللہم لک الحمد لا نصفی سلام علیکہ انت کما سنیت علا نشہ. اللہم لک الحمد لا نصفی سلام علیکہ انت کما سنیت علا نشہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم یا رحم الراحمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام. ہم سب کے اگلے اور پچھلے, چھوٹے اور بڑے, خفی اعلانیہ, ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے سارے اگلے اور پچھلے, چھوٹے اور بڑے, خفی اعلانیہ, ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ اپنے کرم اور اپنے فضل سے, اپنے عنایت اور اپنی مہربانی سے ہم سب کی اصلاح فرما. یا اللہ ہم سب کی اصلاح فرما, ظاہر کی بھی اصلاح فرما, باطن کی بھی اصلاح فرما, اور ہم سب کو صدق و اخلاص ادا فرما اور غور و تقویٰ عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو صدق و اخلاص ادا فرما اور غور و تقویٰ عطا فرما اور ہمیں اپنے مخلص بندوں میں داخل فرما. ہم سب کو, ہمارے گھر والوں, جملہ متعلقین اور خواتین حضرات کو دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت نصیب فرما. یا اللہ عافیت نصیب فرما. یا اللہ عافیت نصیب فرما. ہماری جملہ متعلقین کی چھوٹی بڑی ساری بیماریوں کو دور فرما. یا اللہ چھوٹی بڑی ساری بیماریوں کو دور فرما, ساری پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جو لوگ اپنے بچوں کے رشتوں میں پریشان ہیں, غیر سے ان کی مدد فرما. ہر ایک کو اس کی امید سے بڑھ کر بر وقت بہتر سے بہتر نیک رشتے عطا فرما. یا اللہ نیک رشتے عطا فرما اور اپنی رحمت سے ہماری جماعتوں کو قبول فرما. حضرت تھانے رحمت اللہ علیہ کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما, حضرت کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما اور ان تمام ہدایات پر ہمیں دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما, مسلمانوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. امين.